اللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ آج ہم سورہ صافات جو 37 سورت ہے وہ شروع کریں گے اور 23 پارہ چل رہا ہے. یہ جو لفظ ہے, جو سورت کا پہلا لفظ ہے, ٹائٹل جو ہے الصافات, اس کے معنی ہیں صفوں میں کھڑے رہنے والیاں, دوز ہو اسٹینڈ ان رینکس, یعنی لائن بنا کے روز میں کھڑے رہنے والیاں. اب یہاں ایک بات سورت شروع کرنے سے پہلے سمجھنا ہے کہ ہماری زبان میں مرد مذکر ہے, عورت مؤنث ہے, میسکولائن اور فیمینائن. اس طریقے سے زبان میں بعض چیزیں مذکر بولی جاتی ہیں, بعض مؤنث بولی جاتی ہیں. جیسا دروازہ بڑا ہے, کتاب چھوٹی ہے, اس میں سیکس نہیں ہوتا. تو اسی طرح سے عربی میں شمس مؤنث ہے, سورج, وہ شمسی و زہا ہا مؤنث ہے, اور قمر چاند مذکر ہے, خدر نہ ہو, اس کے منازل ہم نے مقرر کر دیے ہیں. وہ چاند جو ہے مذکر ہے, سورج مؤنث ہے, فیمینائن ہے. اس طریقے سے ملائکہ کا لفظ مؤنث ہے, ملائکہ, ملائکتن, تے جب آتا تو جو ہے وہ مؤنث کی سائن ہوتی, تو ملائکہ کا لفظ مؤنث ہے. اب وہ ملائکہ کا جینڈر کیا ہے اس کی اطلاع ہم کو نہیں ہے, تو اس میں ہم کو جانا بھی نہیں ہے. اتنا معلوم ہے کہ نورانی مخلوق ہے. تو اب یہاں یہ بات آئی ہے کہ یہ شروع کی جو 3 آیات ہیں وہ فرشتوں کے متعلق ہیں, تو لہذا اس کا مؤنث کنسٹرکشن جو ہے استعمال کیا گیا ہے. اور پھر یہاں جو ہے ہمارے ذہن میں یہ نہیں رہنا کہ نعوذ باللہ فرشتے مرد ہیں یا عورتیں ہیں, یہ ہمارے ذہن میں نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ جس کا علم نہ اللہ تعالیٰ کی کتاب میں ملتا ہے نہ احادیث میں ملتا ہے, اس پر خاموشی بہتر ہے. یہ سمجھنا کہ بھائی جیسے اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں ہم کو بالکل آئیڈیا نہیں ہے, تو بہتر ہے خاموشی اختیار کریں, جو بات بتائی گئی ہے اس کو مان لیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. والصافات صفا, یعنی وہ صف باندھ کے کھڑے رہنے والے صف باندھے ہوئے. والزاجرات زجرا, اور ڈانٹنے والے جب وہ ڈانٹتے ہیں. فالتالیات ذکرا, اور تلاوت کرنے والے یا اتباع کرنے والے نصیحت کی. دیکھیے تلاوت میں کئی معنی آئے, تلاوت میں ریڈنگ کے معنی آتے جو ہم ریفلیکشن سے کرتے, تو وہ شمس و زحاہا والقمری اذا تلاہا, وین دا مون ریفلیکٹ دا سن لائٹ, تو تلاوت کے معنی ریفلیکشن کے بھی آتے. تو اس سے بات جمی تھی کہ بھائی ہم جب قرآن پڑھتے ہیں تو ریفلیکشن سے پڑھتے ہیں, قراءت جو ہے ریسیٹیشن ہے, ریڈنگ جو ہے قرآن ہم ریفلیکشن سے پڑھتے. تو اب یہ معلوم ہوا کہ قرآن ایسا پڑھنا, ایسا سمجھنا چاہیے, ایسا عمل کرنا چاہیے کہ ہم قرآن کو ریفلیکٹ کریں. اچھا, اس کے معنی فالو کرنے کے بھی آتے, اتباع کرنے کے, کسی کے پیچھے چلنے کے, تلاوت کے معنی, یعنی قرآن پڑھ کے اس کے پیچھے چلنا, اس کو فالو کرنا, یہ بھی معنی آتے. یعنی پرانی لغات میں یہ بات, یہ ریفلیکشن کا تو ہم چاند سے انٹرپریٹ کر لیے, لیکن پرانی لغات میں آپ کو ملے گا کہ تلاوت کے لفظ میں اتباع کرنا, فالو کرنے کے بھی معنی. تو ایسے فرشتے جو ذکر یعنی نصیحت کو فالو کرتے ہیں, یہ معلوم ہوتا ہے کہ جن کو جو احکامات دیے جاتے ہیں یہ. اب یہ جو شروع میں واو ہے, یہ واو خصمیاں بتایا جاتا ہے. یہ واو خصمیاں کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان چیزوں کی قسم کھا رہے ہیں. تو یہ سورہ یاسین میں بھی بات آ گئی تھی کہ بھئی یہ جو قسم کا مطلب یہ ہے کہ گواہ ہیں. کوئی والد صاحب بولے تم میرا پین توڑ دیے, بچہ بولا کہ واللہ, اللہ کی قسم میں پین کو ہاتھ نہیں لگایا, تو مطلب کیا ہوا کہ اللہ گواہ ہے کہ میں پین کو ہاتھ نہیں لگایا. تو یہاں ان فرشتوں کی گواہی دی جا رہی ہے. قسم کھانے کا مطلب کیا ہوا, یاسین والقرآن الحکیم انکا لمن المرسلین, یعنی قسم قرآن کی, قرآن گواہ ہے کہ آپ رسولوں میں سے ہیں. قرآن گواہ ہے, قرآن پڑھنے کے بعد سمجھ جاتا آدمی کہ یہ جس پہ نازل ہوا ہے یہ رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہاں جو ہے ان فرشتوں کی جو صف باندھ کر کھڑے رہتے ہیں. تو یہ 165 آیت جب ہم اس پہ پہنچیں گے وہاں فرشتے خود بولتے ہیں کہ بھئی ہمارے میں صاف خون ہیں جو صف باندھ کے کھڑے رہتے ہیں. اب یہ زاجراتی زجرن وہ فرشتے جو ڈانٹتے ہیں, ڈانٹنا. اب یہاں ابھی اسی انشاءاللہ آج آ جائے گی بات کہ یہ جو قیامت میں جو دوسرا سور پھونکا جائے گا وہ ایک ڈانٹ ہوگی, ایک زبردست. ہو سکتا ہے کہ فرشتوں کی ڈانٹ ہو, یا پھر یہ جو شیاطین کی بات آ رہی ہے آسمانوں پہ جاتے ہیں ان کو ڈانٹ کے بڑھاتے ہیں, تو وہ فرشتے بھی گواہ ہیں. اور پھر ایسے فرشتے بھی گواہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے نصیحت کے, اللہ تعالیٰ کے احکامات, نصیحت کیا ہوتی ہے, اللہ تعالیٰ کے احکامات ہوتے ہیں ان کی پابندی کرتے ہیں. یہ تمام ملائک, یہ تمام فرشتے گواہ ہیں. کس بات پر؟ ان الہکم لواحد, کہ تمہارا الہ ایک ہے. اب یہاں ایک بات ہو گئی کہ بھئی یہ دو الفاظ آ گئے ایک کے واسطے عربی میں, احد اور واحد, یہ دونوں میں کیا فرق ہے؟ دیکھیے کسی بھی زبان میں دو الفاظ میں ڈفرینس ہوتا ہے. آئی لائک یو ویری مچ, آئی لو یو ویری مچ, انٹینسٹی میں ڈفرینس ہو گیا. معنی تو تقریباً برابر برابر آ رہے ہیں لیکن انٹینسٹی میں فرق ہو گیا. تو احد کے معنی کیا ہے اور واحد کے معنی کیا ہے؟ قرآن نے اس کو کیسا سمجھایا؟ اب میں پوری موجم چھان مارا. احد کا لفظ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک ہی وقت آیا ہے, قل اللہ احد, اللہ صمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوان. تو احد جو ہے ذات کے ساتھ آتا ہے, انڈیویزیبل, جس کو تقسیم نہیں کیا جا سکتا. اور واحد جو ہے, واحد آتا ہے عربی میں, یعنی اے ہول کنسسٹنگ آف مینی انڈیویژلس, یعنی ایسی چیز جس میں زیادہ, جیسا امتوں واحدہ. اب امت میں اس وقت 1,20,00,000 مسلمان ہیں. اس وقت ہماری امت میں 1,20,000 مسلمان ہیں, 1,000,000,000 اور 20 ملین جو ہے مسلمان ہیں. تو ایک امت میں 1,000,000,000 لوگ ہیں. مائن واحد قرآن کی ٹرمینالوجی ہے, یعنی ایک ہی پانی. ایک پانی کے خطرے میں سائنٹسٹ جانتے ہیں کہ بلینز آف مالیکولز آف ہائیڈروجن اینڈ آکسیجن رہتے ہیں. تو واحد کا مطلب ایک ایسی چیز جس میں کئی اور چیزیں بھی ملی ہوئی ہوں. تو الہ کے ساتھ واحد جب بھی آیا الہ کے ساتھ آیا, اللہ کے ساتھ نہیں آیا. کیوں؟ الہ جو ہے ہیڈ آف دی یونیورس ہے, اور ہیڈ آف دی یونیورس جو حکومت کرتے ہیں کیسے کرتے ہیں؟ اسماء الحسنی سے. ایک ہی وقت میں تمام اسماء الحسنی اللہ تعالیٰ کے کام کرتے ہیں. وہ رحمان بھی ہے, رحیم بھی ہے, غفار بھی ہیں, جبار بھی ہیں, قہار بھی ہیں. ایک ہی وقت میں یہ تمام چیزیں کام کر رہی ہیں. اس کی مثال سے سمجھیے آپ, میں ہوں, میں کسی کا بیٹا بھی ہوں, میں کسی کا بھائی بھی ہوں, میں کسی کا باپ بھی ہوں, میں کسی کا شوہر بھی ہوں, میں کسی کا نانا بھی ہوں, میں کسی کا دادا بھی ہوں. لیکن میرے جسم میں یہ ٹکڑے نہیں ہیں, میری انفرادیت, انڈیویجولیٹی برقرار ہے, یہ میری ذات ہے. یہ اور یہ جو رشتے ہیں, یہ جو ہے صفات ہیں, یہ تقسیم ہوئے ہیں. ہر ایک کے ساتھ میری محبت الگ ہے. یہ تمام رشتوں میں ہر ایک کے ساتھ میری محبت, میرا رویہ الگ ہے. تو اللہ کی ذات جو ہے وہ احد ہے. اللہ کی ذات احد ہے. اور جب اللہ تعالیٰ حکومت کرتے ہیں, دی اتھارٹی ان دا یونیورس, الہ کس کو بولتے ہیں؟ یعنی لا الہ الا اللہ, اللہ کے سوا ساری کائنات میں کوئی اقتدار, کسی کو اقتدار نہیں ہے. یعنی دی اونلی اتھارٹی ان دا یونیورس, دیر از نو ادر اتھارٹی. اب ہم اس کا جو ترجمہ معبود کرے ہیں, معبود کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جس کی غلامی کی جاتی ہے. ہم کیا کریں, ہمیشہ پرستش کے سینس میں لے لیے اس کو, جس کی غلامی کی جاتی ہے. تو غلامی اس آغا سے ہٹ کے اور کوئی نہیں ہے جس کی غلامی کی جانا چاہیے, جب آپ لا الہ الا اللہ کو مانتے ہیں. تو اب یہاں جو ہے یہ فرشتے گواہ ہیں کہ تمہارا الہ جو ہے, یعنی جو تم پہ حکومت کرتا ہے, جو اللہ کے سوا کوئی اور نہیں ہے, وہ تمام صفات کو ایک ہی وقت میں جو ہے, دیکھیں میں ایک ہی وقت میں بیٹا بھی ہوں, باپ بھی ہوں, بھائی بھی ہوں, نانا بھی ہوں, دادا بھی ہوں, ایک ہی وقت میں. ایسا نہیں ہے کہ میں کسی کو بولوں ٹھہرو بھائی میں اب بیٹا ہوں, ٹھہرو بھائی اب میں نانا ہوں, ایسا نہیں بول سکتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ کے جو اسماء الحسنی ہیں, مجھ سے ایک غیر مسلم صاحب پوچھے تھے یہ بات کہ صاحب یہ وحدانیت کا مسئلہ سمجھ میں نہیں آتا, یہ کیا بات ہے؟ تو وحدانیت یہ ہے کہ اتنے سارے اسماء الحسنیٰ جو ہیں اللہ تعالیٰ کے پیچھے جو لکھے ہوئے ہیں یہ ایک وقت میں ہر جگہ کام کر رہے ہیں, کہیں بدی ہوں عدم سے وجود میں لا رہے ہیں, کہیں خالق ہے بنی ہوئی چیز سے کوئی اور چیز پیدا کر رہے ہیں, کہیں یوہی ہیں زندگی دے رہے ہیں, کسی کو موت دے رہے ہیں, کسی پہ خیر برسا رہے ہیں, کسی پہ جبر کر رہے ہیں, کسی پہ روز ہیں تباہیوں سے بچا رہے ہیں ان کو. تو ایک ہی وقت میں اللہ تعالیٰ جو ہے اتنی بڑی کائنات ہے, پھر یہ ہماری دنیا اتنی چھوٹی کتنی بڑی کائنات ہے, کہاں کہاں کیا کیا معاملہ اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں ہم کو نہیں معلوم. تو پھر یہ الہ ان الہ کو واحد, اس کے علاوہ اور آگے گواہی دے رہے ہیں کہ رب السماوات والارض وما بینہما ورب المشارق, اور یہ جو اللہ ہیں یہ جو الہ ہیں وہ آسمانوں اور زمین کے پالنے والے ہیں اور جو کچھ اس کے بیچ میں اس کے پالنے والے ہیں, مالک ہیں اس کے. ورب المشارق, مشارق مشرق کی جمع ہے, دیکھیں کیا سائنٹیفک ہے, 1450 پہلے مشرق کا پلورل استعمال ہوا مشارق. دیکھیں سورج روز نئے مقام سے طلوع ہوتا ہے, اس کی ٹائمنگ بھی الگ ہوتی, مگر آج جس وقت پہ سورج طلوع ہوا اور غروب ہوا اس تاریخ پہ ہر وقت طلوع ہوگا اور غروب ہوگا اسی وقت پہ, یہ اس کی پنکچوالٹی ہے. لیکن سال بھر جو ہے اس کے یعنی طلوع ہونے اور غروب ہونے کے, لہذا مشارق اور مغارب بھی آیا ہے قرآن میں. مشرقیں مشرقوں کا مینٹین کرنے والا, یعنی یہ زمین کو اس طریقے سے اینگل پہ رکھ کے گھما رہا ہے کہ وہ کئی مشرقیں ہیں مشارق. تو اب 1450 پہلے یہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ سورج نکلنے کا مقام اور سورج نکلنے کا وقت جو ہے اس طریقے سے بدلتے رہتا ہے, کیونکہ گھڑیاں نہیں تھی, اندازہ نہیں تھا ان کو. تو لہذا ہمارے نماز کے ٹائمنگز سورج سے لگے ہوئے ہیں, اور یہ ٹائمنگز آپ ورلڈ اوور کہیں بھی فالو کر سکتے ہیں, اگر سورج کے اینگلز آپ کو معلوم ہے تو کہیں بھی فالو کر سکتے ہیں. ان زین السماء الدنیا بزینت الکواکب, بے شک ہم نے آسمان کے دنیا کے آسمان کو یعنی کواکب کی زینت سے مزین کیا. کواکب کیا ہے, کوکب کس کو بولتے ہیں؟ نہیں, سورہ یوسف کی چوتھی آیت ہے, یوسف علیہ السلام اپنا خواب یعقوب علیہ السلام سے بیان کرتے ہیں اور بولتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ شمس اور خمر اور 11 کوکب مجھے سجدہ کر رہے ہیں. تو اس سے معلوم ہوا کہ شمس اور خمر سے وابستہ ہیونلی باڈیز فلکی اقسام کون سے ہیں؟ پلانٹس ہیں. اور سما دنیا کا کیا مطلب, دنیا کس کو بولتے؟ سب میں نزدیک, نزدیک کی چیز کو دنیا بولتے آپ. یہ جو ہے دنیا اس لیے بولتے اس کو, دیکھیے ادنا اسی سے ہے, کم تر خریف کا سب میں نچلا, ادنا اسی سے ہے. تو سماؤ دنیا سب میں نچلا آسمان, ہم سے سب میں خریف جو ہیونلی باڈیز ہیں وہ پلانٹس ہیں, کوکب. یہ شان ہے قرآن کی کہ 1450 پہلے ہیونلی باڈیز کو ڈیفائن کر دیا کہ نجم کس کو بولتے, کوکب کس کو بولتے, مصباح کس کو بولتے, شمس کس کو بولتے, خمر کس کو بولتے, شہاب کس کو بولتے. اب بات آ رہی ہے, یہ پورے ڈیفینیشنز آ گئے. تو ہم نے دنیا کے آسمانوں کو پلانٹس سے مزین کیا, یعنی روز شام میں مغرب کے وقت یہاں جو ستارہ دکھتا ہے آپ کو, وہ ستارہ نہیں سیارہ رہتا ہے, وہ وینس ہے. تو صبح میں پھر دکھتا, ایک راؤنڈ مار لیتا, پھر فجر کے وقت فجر کے پہلے وہ دکھتا, تو وینس ہے وہ. تو اس طریقے سے ہم نے مزین کیا. وہ حفظم من کل شیطان مارد, اور ہم نے دنیا آسمان کو جو ہے شیطان جو دھتکارا ہوا جو سرکش ہے جو اللہ تعالیٰ کے احکامات کے خلاف جاتا ہے اس سے محفوظ کر دیا, یعنی یہ اس کے آگے نہیں جا سکتے, سماؤ دنیا کے آگے نہیں. یہاں آیتوں سے مطلب یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ جو شیاطین ہیں جو جن ہیں وہ اوپر جاتے ہیں ملائکہ کی بات سننے کے لیے کہ کیا عالم امر میں کیا فیصلے ہو رہے ہیں, لیکن وہ لوگوں کو جو ہے ان لوگوں کو وہاں آنے سے حفاظت کر دی گئی. لا یستمعون الی الملائل اعلی, اور وہ وہاں ملائل اعلی جو ہیں جو بڑے بڑے فرشتے ہیں جن کے اللہ تعالیٰ فیصلے ان کو سنا دیتے ہیں اپنے, ان کی باتوں کو یہ نہیں سن سکتے, تو بالکل نہیں سن سکتے. وہ یغزفون من کل جانب دہر و لہم عذاب واصب, اور وہ ہر ہر طرف سے مارے جاتے ہیں اور دھتکارے جاتے ہیں اور ان کو ہمیشہ رہنے والا عذاب ہوگا. اب یہ جو شیاطین جاتے, دیکھیں بعض روایتوں میں یہ بات آئی ہے کہ شیاطین جاتے ہیں اور جو آگے آیت میں آ رہی ہے کہ ایک آدھ بات اڑا کے لے کے آ جاتے ہیں, اور وہ کاہن جو ہوتے ہیں سوت سیئر جس کو بولتے ہیں, وہ جوتشی جو آگے کا حال بتانے بیٹھے رہتے ہیں, ان کے کان میں ڈال دیتے ہیں. تو وہ ایک دس جھوٹوں میں ایک سچ ملا کے بول دیتے ہو, تو ایک آدھ بات صحیح ہو جاتی ہے, آپ سمجھتے کہ بھئی یہ لوگ صحیح بول رہے ہیں. ہمارے پاس ممانعت ہے اس چیز کی, واٹ دا اسٹارز فور ٹیل, یا ہاتھ بتانا کرنا ان چیزوں کی ممانعت ہے. تو اس کے بعد میں کہا کہ ان کو جو ہے ہمیشہ رہنے والا عذاب ہوگا. الا من خطف الخطفتا خطفتا فادبعوه شہاب ساخب, سوائے اس کے جو ایک آدھ بات کو اچک کے لے کے چلے جاتا ہے, چرا کے لے کے چلے جاتا ہے. اب جیسا بھائی میں کہیں سے گزر رہا ہوں, کوئی دو لوگ بات کر رہے ہیں, تو ایک آدھ بات کان پہ پڑ گئی میرے, ہم بولا بھائی دیکھو ان لوگ بات تو کر رہے تھے, میں پوری بات کیا ہے وہ تو نہیں سنا, لیکن یہ بات سنا میں کہ وہاں فلانی جگہ ہنگامہ ہونے والا ہے, بس وہ ایک ہی بات سن گیا. تو ایسا جو ہے تو اس وقت کیا ہوتا ہے, تو ہمارے پاس سے ایک شہاب ساخب ان کا پیچھا کرتا ہے. شہاب کس کو بولتے ہیں؟ شعلے کو, فلیم کو. ساخب کے دو معنی ہیں اور دونوں معنی سائنٹیفکلی جمتے. ساخب ایک تو روشن, بہت روشن جو ہوتا ہے اس کو بولتے. آپ بولتے ہیں نا بھائی دیکھیے تارا ٹوٹ رہا ہے, اکثر شام میں جو اب تو بہت کراؤڈ ہو گیا, ہمارے بچپن میں تو دیکھ لیتے بیٹھے رہتے تھے تارے ٹوٹتے ہیں. آپ کو ہل اسٹیشنس پہ یہ چیز بڑی آسانی سے دکھے گی جب تارے ٹوٹتے ہیں. تو یہ شعلے ہوتے ہیں, یہ میٹیورائٹس. تو شہاب کیا ہے؟ میٹیورائٹس. یہ جب ارتھ کے ایٹماسفیئر میں آتے تو جلنے لگتے تو وہ شعلے کی شکل ہو جاتی. بعض جو بڑے رہتے ہیں وہ زمین تک پہنچ کے سوراخ کرتے ہیں, بڑا کریٹر بناتے ہیں. تو عربی میں یہ سب نالج آنے سے پہلے عربی میں ساخب کے دو معنی تھے, ایک روشن ستارہ اور ایک سوراخ کرنے والا. تو آپ دیکھیے لفظ کس طریقے سے جمع ہے وہاں, کہ یہ جو میٹیورائٹس ہوتے ہیں وہ کبھی کبھی جو ہے خالی ہوا میں آ کے جل کے بالکل اڑ جاتے ہیں, اور کبھی زمین پہ گر کے بڑے بڑے کریٹرز بناتے ہیں جس میں لیکس بن گئے ہیں. کئی جگہ ہیں کریٹرز لوگ لے کے جا کے دنیا میں کئی جگہ جو ہے پھیلے ہوئے ہیں. تو یہ ایسے میٹیورائٹس سے ان کا پیچھا کیا جاتا ہے. فاستفتہم اہم اشد خلقن ام من خلقنا ان خلقناہم من طین لازب, ان سے پوچھئے کہ پیدائش میں وہ زیادہ مضبوط ہیں یا جن کو ہم نے پیدا کیا, ہم نے ان کو ایک چپکتی ہوئی مٹی سے پیدا کیا. اب یہاں دیکھیں یہ عربی کنسٹرکشن جو ہے آہم, کیا وہ, یہ بھی ہو سکتا ہے کیا ان کا, یہ بھی ہو سکتا ہے. انگلش میں ہم, دے, دیر, دیم, تینوں کے لیے آتا. یہ جو ترجمہ میں بعض وقت فرق محسوس ہوتا ہے اس وجہ سے ہوتا, کوئی صاحب اس کا ترجمہ از دیر کر دیے, آر دے کر دیے, تو کوئی جو ہے دین کر دیے. تو اس طریقے سے اب یہاں دیکھیے خلقن پیدائش, اشد کمپیریٹو ٹینس ہے, زیادہ مضبوط ہیں. کیا وہ چیزیں پیدا کرنے میں زیادہ مضبوط ہیں یا ان کی پیدا کی ہوئی چیزیں زیادہ مضبوط ہیں؟ اب کیونکہ یہ الفاظ میں بعض لوگ فرق نہیں کرے اس میں گڑبڑ ہو گئی ہے. دیکھیے اس سے پہلے بات آئی ہے کہ بدی, اللہ تعالیٰ کے اسماء الحسنا میں بدی, جو چیز وجود میں نہیں تھی اس کو وجود میں لا لیا. یہ لفظ کسی اور کے لیے استعمال نہیں ہوا, اور کوئی بدی نہیں ہے سوائے اللہ تعالیٰ کی. خالق, کوئی چیز وجود میں تھی اس سے اور کوئی چیز بنایا, وہ انسانوں کے لیے بھی استعمال کیا. عیسیٰ علیہ السلام کی بات آ رہی ہے سورہ آل عمران کی 49 آیت میں, اور پھر 29th verse 17 میں, جب عیسیٰ علیہ السلام مٹی سے ایک چڑیا بنائے تھے اور انہوں نے کہا اخلقو, میں تخلیق کرتا ہوں. پھر دو مقامات پر احسن الخالقین کے الفاظ آئے ہیں, خالقین پلورل ہے. پھر رب کا پلورل آیا ہے ارباب. احکم الحاکمین آیا ہے, ارحم الراحمین آیا ہے, رحم کرنے والوں میں سب میں زیادہ رحم کرنے والا. تو اپنے صفات جو ہے دوسروں کے لیے بھی اللہ تعالیٰ استعمال کیے ہیں، جن کو یہ رحم کی کیفیت دی، جن کو مینٹین کرنے کی سکت دی، ان کے لیے بھی استعمال ہوئے. تو اب یہاں میں مجھے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ یہاں اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ کیا جو چیزیں تم نے بنائی ہیں وہ مضبوط ہیں یا جو چیزیں ہم نے بنائی ہیں وہ مضبوط ہیں. تم نے جس کی تخلیق کی ہے وہ مضبوط ہے یا ہم نے جن چیزوں کی تخلیق کی ہے وہ مضبوط ہے؟ ہم نے تم کو ایک چکنی مٹی سے بنایا، تمہاری حیثیت کیا ہے؟ دیکھیے تھوڑی دیر ذرا سنجیدگی سے لیٹے وقت سوچیے آپ کہ آپ کی حیثیت کیا ہے. وہ ماں باپ کے انجوائمنٹ کا نتیجہ ہے، ان کا بھی ارادہ تھا یا نہیں تھا نہیں معلوم، وہاں تو ان کا تو ارادہ تھا. کیا حیثیت ہے آپ کی؟ آپ ایسی چیز سے بنے ہیں جو کپڑے پہ گرتی ہے تو نماز جائز نہیں ہے، دھلوانا پڑتا اس کو. ایسی گندی چیز سے بنی. وہ جو چیز کس سے بنی ہے؟ وہ مٹی سے بنی ہے. تو بعض علماء کا یہ خیال ہے کہ بھائی جب فرشتے بولے کہ اللہ تعالیٰ نے جب فرشتوں سے کہا کہ میں مٹی سے بشر بنانے والا ہوں، بشر کون؟ بشیر، نیوز گیور، انفارمیشن پروسیسر، این آرگینزم وچ ول پروسیس انفارمیشن. اب ہماری پوری زندگی میں ہم کیا کرتے؟ ایک سے کچھ انفارمیشن لیتے اور پھر انفارمیشن دیتے. کئی اگر بچے کیسے ہیں وہ بولتے بھائی اللہ کا فضل ہے، کہاں ہیں انہیں ابھی سعودی عرب جی اللہ کا فضل وہی ہیں ماشاء اللہ بہت. تو ہم انفارمیشن لیتے اور انفارمیشن دیتے. انفارمیشن پروسیسنگ آرگینزم مٹی سے بنایا. فرشتے پریشان ہو گئے، بولے مٹی سے بچر کیسا بنائیں گے آپ؟ ہم میں سے کسی نے بنایا ایسا؟ تو یہاں اللہ تعالیٰ بولے کہ تمہاری حیثیت کیا ہے؟ ہم نے تم کو چکنی مٹی سے بنایا، وسکس کلے، اس سے ہم نے اس کو بنایا. بل عجبت ویسخرون، نہیں بلکہ آپ تعجب کرتے ہیں اور وہ مذاق اڑاتے ہیں. دیکھیے جن کو یہ علم نہیں ہے وہ بولتے چلو حضرت بیکار باتیں کر رہے ہیں، وی ویئر دیر، ختم، تھے بیکار باتیں ہیں. تو آپ تعجب، ایمان والے جو ہے تعجب کرتے ہیں کہ کیا اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے کہ مٹی سے ایسا انسان بنایا. اس میں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام بھی ہیں، اس میں سائنٹسٹ بھی ہیں، آئنسٹائن کے لیول کے سائنٹسٹ بھی ہیں. مٹی سے نطفے سے جو ہے اس طریقے کے اتنا زبردست چیز بنا دی. وَإِذَا ذُكِّرُوا لَا يَذْكُرُونَ، اور جب ان کو نصیحت کی جاتی ہے تو یہ نصیحت حاصل نہیں کرتے. وَإِذَا رَأَوْا آيَةً يَسْتَسْخِرُونَ، اور جب کوئی نشانی دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کے وجود کی اور قدرت کی تو جو ہے مذاق اڑاتے ہیں. تو معجزے کی بھی بات آ رہی ہے، اس طرف بھی جاتا ہے قرآن کی بعض آیتیں ایسی ہیں جو آیت کے مفہوم میں بھی لگتی ہے، آگے جو بات آ رہی ہے اس پہ بھی وہ بیٹھ جاتی ہیں کہ وَخَالُوا اِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ، اور یہ کہتے ہیں کہ یہ کچھ نہیں ایک جادو ہے. اب یہ قرآن کو بھی بول سکتے ہیں، بولے ہیں اس سے پہلے. تو سحر کے معنی ہم اس سے پہلے سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ سحر کے معنی، اصل بنیادی معنی دھوکے کے ہیں. جادو کے لیے غالباً یہ لفظ استعمال اس لیے کیا جاتا ہے کہ جادو میں آنکھوں کا دھوکہ ہوتا ہے، جو قرآن سے ثابت ہے. ان جادوگروں نے موسیٰ علیہ السلام، فرعون اور ان کے ساتھیوں کے آنکھوں پہ جادو کر دیا تھا، آنکھوں کو دھوکہ دے دیا. پھر میں اس کے جواز میں ایک مثال دیا تھا کہ بھئی رمضان کے مہینے میں صبح میں جب ہم اٹھتے ہیں تو تین سٹیجز رہتے ہیں رات کے، ایک لیل، ایک سحر اور ایک فجر. تو سحر ایک ایسا پیریڈ رہتا کہ آپ کو صبح رہتا کہ ابھی رات باقی ہے یا فجر ہو گئی، صبح ہو گئی، تو وہاں بھی دھوکے میں رہتے آپ. تو سحر کا مطلب دھوکا. تو قرآن کو بھی بول سکتے ہیں، اس سے پہلے بھی بات آ چکی ہے کہ انہوں نے قرآن کو ایک کھلا ہوا دھوکا کہا. یا اس کے بعد میں اور آگے جو بات آ رہی ہے اس کے لیے بھی بول سکتے ہیں کہ بھئی یہ تو جادو ہے. آ ایزا متنا و کننا تراب و ایزا من آ انا لمبعوثون او آباؤنا الاولون. تو یہ کہتے ہیں کہ کیا ہم جب مر جائیں گے اور مٹی ہو جائیں گے اور ہڈیاں ہو جائیں گے تو کیا ہم اٹھائے جائیں گے اور ہمارے پہلے کے باپ دادا بھی اٹھائے جائیں گے؟ یہ تو جادو کی بات ہے، ایسا کیسا ہوگا؟ مر گئے بھائی، دیکھیں آخرت پہ ایمان کی گڑبڑ. اللہ کو تو بہت سے لوگ مانتے ہیں، دیر از اے گاڈ، یس دیر از اے گاڈ. اب وہ گڑبڑ کر لیتے، شرک کرتے، وہ کرتے، سب وہ بات اور ہے. اللہ کو تو سب مانتے ہیں، آخرت پہ شبہ ہم لوگوں کو خود ہے. بخیر کسی عالم کے کہ بھائی آخرت پہ یقین کو سمجھنے کے لیے یہ سمجھیے کہ ہم کو معلوم ہے کہ سانپ زہریلا ہوتا، کاٹنے سے مر جا سکتے ہیں، اگر کوئی ہرا سانپ آ جائے جو جھاڑوں میں رہتا ہے, معلوم ہے کہ وہ زہیرہ زہریلا نہیں ہے, لیکن شک میں بھی آپ اس کو ہاتھ نہیں لگاتے, کیا ہے کہ بھائی کاٹ گیا مر گیا تو بولے. تو یقین کی جو کیفیت ہوتی تو سانپ کے کاٹنے پہ جیسا یقین ہوتا ویسا یقین ہونا چاہیے. ہمارا تو زندگی دیکھیں تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یقین تو چھوڑو, ان کو شک بھی نہیں ہے کہ آتے رہتا قیامت آئے گی یا نہیں, موت کا شک نہیں ہے ہم کو. جب ہاسپٹلائز, میں اپنی کیفیت بول رہا ہوں, جب ہاسپٹلائز ہوتے تو جب موت بڑی یاد آتی, وہ کل میں پڑھ لے رہے ہیں, ذکر کر لے رہے ہیں, بولے یا اللہ بس ایسا کر دے, وہ غلطیاں ہو گیا, ایسا ہوا, سب ہو گیا, اس کے بعد میں صحت ہو گئی, تو پھر ایسے ہنگامے کے باتیں ہو رہی کہ میرے سے گھس لے رہے ہیں. کیا سمجھے آپ میرے کو, ابھی آٹو والے سے گھس کے آیا ہوں, اس واسطے بول رہا ہوں. تو سوال یہ پیدا ہوتا کہ یہاں ان لوگوں کا مزاج کچھ ایسا بنا ہوا تھا کہ بھئی کیا ہم مرنے کے بعد, مٹی ہو جانے کے بعد, اور پھر اس کے بعد میں ہڈیاں ہو جانے کے بعد ہم اٹھائے جائیں گے, ہم اور ہمارے پچھلے کے باپ دادا. اب یہاں اور ایک سائنٹیفک پہلو دیکھیے, لفظ تراب آیا ہے. تراب خبر کی مٹی, ٹاپ سوائل, تو خبر کتنی ڈیپ ہوتی, دو تین, تین فٹ, چار فٹ, پانچ فٹ خبر ڈیپ ہوتی, تو اس مٹی کو تراب بولیں گے آپ. ایک جگہ اور ایک جگہ ایکسپلین ہوا کہ جب اس کو بیٹی ہوتی ہے تو سب سوچتا ہے کہ میں اس کو بدنامی کے ساتھ رکھ لوں یا تراب میں دفن کر دوں, یہاں بھی وہ بات آ رہی. تو مطلب یہ ہے کہ ایک نیا قرآن کو سمجھنے کا ایک نیا انداز شروع ہوا ہے. میری بھی طبیعت چاہتی مگر وہ کچھ جم نہیں رہی بات. ورڈ ٹو ورڈ ایکسپلینیشن آف دی قرآن, یعنی آپ ہر لفظ کو سمجھاتے ہوئے پورا قرآن سمجھنے کی کوشش کریں. اب ہم تو یہاں ترجمے سنا دیتے, بعض وقت الفاظ پہ رکتے ہیں, لیکن وہ کچھ ایسا ہے, اس کے کئی والیومز آئے ہیں, ہمارے پاس اویلیبل نہیں ہے, یہ میں ریاض میں دیکھا تھا, کئی والیومز آئے ہیں. ایک ایک لفظ کو سمجھا کے پھر وہ آیت کا مفہوم سمجھایا جاتا ہے. تو ظاہر ہے یہ بہت دیر ہوتی بات کی. تو میں ایک ورک پریپئر کر رہا ہوں جس میں قرآن میں پہلی دفعہ جو لفظ آیا ہے وہ ریکارڈ ہو گیا ہے, تو 1750 ورڈز پورے ریکارڈ ہوئے ہیں. تو انشاءاللہ اگر دعا کیجئے ایسا کوئی موقع ملے کہ یہ ایسی ایک کلاس جم جائے جس میں قرآن کے ہر لفظ کے معنی سمجھنے اور سمجھانے کی کوشش کی جائے. تو یہاں تراب کا لفظ سمجھا دیا کہ خبر کی مٹی جو ٹاپ سوائل ہوتی ہے اس کو تراب بولتے ہیں, اور پھر اللہ تعالیٰ جواب دے رہے ہیں, قل نعم وانتم داخرون, ان سے کہو کہ ہاں اور تم ذلیل کیے جاؤ گے. یہ کن سے کہا جا رہا ہے؟ جن کو مرنے کے بعد جی اٹھنے پہ شک ہے. یہ مومنوں سے نہیں خطاب ہے. ہم لوگ بہت گڑبڑ کر لیتے ہیں. میں پرسوں کوئی تقدیر پہ کوئی بات پوچھ رہے تھے تو میں جا کے پھر وہ موجود نکال کے پورے دیکھا کہ جہاں کوشش کی بات آئی ہے چار مقامات پہ میں جو ڈھونڈ سکا, وہاں کافر مخاطب ہیں. تم جو چاہے کرو, کس سے کہا جا رہا ہے؟ کافروں سے کہا جا رہا ہے, مومنوں سے نہیں کہا جا رہا ہے. مومن کو تو ایمان ہے, آپ کرا رہے تو کر رہے ہیں, آپ نہیں کرا ہے تو کہاں سے کریں گے؟ پورے آپ کے ہاتھ میں, آپ فائل حقیقی آپ ہیں. تو پھر فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا هُمْ يَنظُرُونَ, بس وہ ایک ڈانٹ ہوگی, ایک ڈانٹ ہوگی جس کی وجہ سے جو ہے تم سب دیکھتے ہوئے کھڑے رہو گے یا انتظار کرتے ہوئے کھڑے ہو جاؤ گے. دیکھیے انتظار میں بھی شعور ہونا ضروری ہے. انہوں نیند میں انتظار کر رہے ہیں بھائی, سو رہے ہیں, انہیں ہوشیار ہے کہ انتظار کرتے آپ. دیکھنے میں بھی شعور ہونا ضروری ہے. تو مطلب یہ ہوا کہ خبر سے جب اٹھائے جائیں گے تو باشعور اٹھائے جائیں گے, جسم میں نفس ڈال دیا جائے گا, جسم میں حیات بھی آ جائے گی. دیکھیں دو چیزیں ہیں, ایک جسم ہے مادی, ایک حیات ہے اور ایک شعور ہے. باڈی, لائف اینڈ کانشیسنیس. اب ایک آدمی مر گیا, اس کی خالی باڈی ہے, اس میں نہ جان ہے نہ شعور ہے. ایک آدمی سو رہا ہے, اس کی باڈی بھی ہے اس میں جان بھی ہے. ایک آدمی ہوشیار ہے, اس میں باڈی بھی ہے جان بھی ہے شعور بھی ہے. تو یہ جو شعور جو ہے وہ نفس ہے, یہ نفس سے سوال کیا جائے گا. تو یہاں یہ بات آ رہی ہے کہ یہ شعور ان میں واپس لوٹایا جائے گا, یہ کھڑے رہیں گے انتظار کرتے ہوئے دیکھتے ہوئے. وَخَالُوا يَا وَيْلَنَا هَذَا يَوْمُ الدِّينِ هَذَا يَوْمُ الْفَصْلِ الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ, وہ کہیں گے کہ ہائے افسوس، یا ویلنا ہائے ہم پر افسوس، افسوس کا مقام ہے. کہ کیا ٹریجڈی ہو گئی کہ یہ تو قانون کی بنیاد پہ سزا اور جزا کا دینے کا دن ہے. دین یوم الدین، مالک یوم الدین. دین کس کو بولتے؟ قانون کو. قانون کی بنیاد پہ سزا اور جزا دینے کا دن ہے، اور یہ تو فیصلے کا دن ہے جس کو تم جھٹلاتے تھے. ٹھیک ہے، جس کو آخرت پہ یقین ہوتا اس کی زندگی الگ ہوتی، ہمارے ویسے نہیں رہتی، اس کی زندگی الگ رہتی. میں اب ایسے ہمیشہ مثال دیتا ہوں، میں ایگزام سے پہلے پڑھنے والے بچوں کی، اس کو یقین ہے کہ نتیجہ نکلنے والا ہے، اس لیے رات کے 4-4 بجے تک پڑھ رہا ہے. وہ کھانا نہیں کھا رہا ہے، اما بابا بول رہے ہیں بھائی کھانا کھا کے پڑھو، تھوڑا ریسٹ لے لو، کیا ہے آنکھوں پہ اسٹرین ہوئے گا. بولے نہیں، ایک دن ہے بس. کیوں ہے اتنی محنت کیوں ہے، اتنی لگاؤ کیوں ہے امتحان کی تیاری کے واسطے؟ اس لیے کہ امتحان کے نتیجے کا یقین ہے. ہی از سرٹن دیٹ دا ریزلٹ ول کم آؤٹ. اگر ہم نے وہ یقین رہتا تو راتوں کو قسمیں کوئی نہیں سوتا ہم لوگوں میں سے، کوئی نہیں سوتا اگر وہ یقین ہوتا. لہذا ایک حدیث میں بات آئی ہے، میں ڈھونڈ رہا تھا کہ کوئی ایسا عمل جس کی وجہ سے بغیر حساب کتاب کے جنت میں جایا جائے. تو ایک حدیث میں مفہوم ملا کہ وہ لوگ جن کی پیٹھیں اپنے بستروں سے راتوں کو الگ ہوتی ہیں، ان کو بغیر حساب کے جنت میں داخل کر دیا جائے. ابھی یہاں دن میں پیٹھیں الگ نہیں ہوتی ہیں. میں تو ایک جگہ بولا تھا، وہ الصلاۃ خیر من النوم، پانچوں نمازوں میں بولنا چاہیے، پوری قوم سوری، پوری قوم سوری اٹھانا ہے ان کو. تو یہاں یہ بات آ رہی ہے کہ یہ اس دن جاگیں گے، کہیں گے کہ یہ تو قانون کی بنیاد پہ فیصلے کا دن ہے، جس میں جو ہے قانون کی بنیاد پہ سزا اور جزا دی جائے گی جس کو تم جھٹلاتے تھے. کہا جائے گا اوشم الذین ظلموا وازواجہم وما کان یعبدون من دون اللہ فہدوہم الی صراط الجحیم. تو حکم ہوگا اللہ تعالیٰ کا کہ وہ لوگ جو ظلم کرتے تھے اور انہیں کے قسم کی جو لوگ تھے اور جن کی یہ غلامی کرتے تھے اللہ تعالیٰ سے ہٹ کر، ان کو جلتی ہوئی آگ کا راستہ دکھاؤ، اس راستے پہ ڈال. اب یہاں جو ہے دو چیزیں آ رہی ہیں، جمع کرو اوشرو الذین ظلموا، یہ ظلم کرنے والے کون ہیں. ایک جگہ ظالموں کو کافر کہا گیا، ظلم کون؟ زیادتی کرنے والے، ناانصافی کرنے والے، کمی کرنے والے. ابھی دیکھیے یہ لفظ کو بہت دن ہوئے سمجھا کے، کہ ایک لفظ عربی میں عدل ہے، عدل کا مطلب اکویل ٹو، برابر برابر، اور ایک لفظ ظلم ہے، اس میں کمی، جتنا کرنا ہے اتنا نہیں کر رہے، ایمان لانا ہے نہیں لا رہے. ایک لفظ ہے احسان، جتنا کرنا ہے اس سے زیادہ کر رہے ہیں، محسنین، ڈیوٹی پیدا کر رہے ہیں، اس میں پرفیکشن لا رہے ہیں. تو یہ ظلم کون ہے؟ جو ایمان لانا ہے یہ ظالم ہے، یہ ایمان نہیں لا رہے ہیں. ان کو وہ ازواج ہوں، دیکھیے ازواج ہمارے پاس بھی غلط فہمی میں خالی بیوی کو بولتے ہیں. عربوں میں اور قرآن میں میاں بیوی دونوں کے لیے لفظ زوج آیا ہے، اور یہاں ایک میں سمجھتا ہوں کہ اکثر مترجمین نے اس کو قسموں کا ترجمہ کیا ہے، یعنی انہیں کی قسم کو. ابھی فرض کیجئے کہ میں بد ہوں، میری بیوی نیک ہے، اس کو کیوں ڈالا جائے گا؟ تو زوج کے معنی کائنڈس کے بھی آتے ہیں، اینڈ دیئر کائنڈز اینڈ دیئر کلاس آف پیپل، ان کی قسم کے لوگوں کو. وہ ماں کانو یعبدون من دون اللہ، اور اللہ سے ہٹ کے جن کی یہ غلامی کرتے تھے. میں غلامی کا انڈر لائن کر کے ترجمہ کر رہا ہوں، غلامی میں عبادت بھی آ جائیں گی، جو اللہ سے ہٹ کے دوسروں کی غلامی کرتے تھے ان کو بھی. اب یہاں جو بات ہے، اب ایک بہت دن پہلے درس یہ وہاں ہوتا تھا، تھوڑے ہی لوگ تھے، تو کوئی بچہ پوچھا تھا کہ صاحب یہ لوگ عیسیٰ علیہ السلام کی بھی عبادت کرتے ہیں، پیغمبروں کی، تو کیا ان کو بھی ڈالا جائے گا؟ تو یہاں معلوم ہوتا ہے کہ یہ معبود ایسے ہیں جو اپنے سے دعوت دے کے اپنی غلامی کرواتے ہیں، لو میاں سجدہ کرو. یہ لوگ کس کا حق لے رہے ہیں آپ؟ کس کا حق لے رہے ہیں؟ ایک حدیث میں بات آئی ہے، جو خیرات دے کے، کئی باتیں اس میں آئی ہیں، اس میں سے ایک بات ہے کہ جو خیرات دے کے احسان جتاتا ہے وہ جنت میں نہیں جائے گا، اور دوزخ میں پھینکا جائے گا. تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ احسان جتانے پہ، اس لیے کہ کس کا مال دے رہے ہیں آپ؟ مما رزقناہم ينفقون، ہم نے جو تم کو دیا ہے اس میں سے خرچ، تمہارا ہے کیا؟ نہ تمہاری جان ہے، نہ ہدایت ہے، نہ علم ہے، کوئی چیز نہیں ہے تمہاری. تو پھر یہاں یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ وہ لوگ جو اپنی غلامی کرواتے تھے، اپنی عبادت کرواتے تھے، اپنے سامنے جھکواتے تھے لوگوں کو، یہ ہر قوم میں جو ہے آپ کو اس قسم کے لوگ ملیں گے. ان تمام کو جمع کرو, اور جن لوگوں نے ایسا نہیں کہا, عیسیٰ علیہ السلام کا تو سٹیٹمنٹ ریکارڈڈ ہے, کیا تم نے کہا تھا کہ میں اور میری ماں دو الہ ہے؟ اللہ تعالیٰ قیامت میں آپ سے پوچھیں گے تو آپ نے کہا کہ نہیں, میں تو نہیں کہا, میں جب تک تھا میں روکتا تھا ان چیزوں سے, میں جانے کے بعد تو آپ ہی دیکھ نظر رکھے ہوئے تھے, میں تو نہیں تھا. تو یہ ڈینائی کر دیں گے, یہ سب آرگیومنٹس جو ہے قرآن میں آ گئے ہیں. تو جن کی غلامی کرواتے تھے ان کو فہدوہم, ان کو راستہ دکھاؤ, صراط الجحیم, صراط جو ہے راستہ ہے, جہیم دہکتی ہوئی آگ جس میں ابراہیم علیہ السلام کو پھینکا گیا تھا, وہ جہیم کو اس طریقے سے سمجھایا گیا کہ دہکتی ہوئی آگ. وقفو انہم مستلون, ان کو روکو جہاں ان سے سوال کیا جائے گا. اب دیکھیے, یعنی حکم تو ہو گیا, دوزخ میں ڈالنے کا حکم ہو گیا, ذرا روکو ان سے سوال کیا جائے گا. مالکم لا تناصرون, یہ کیا بات ہے تم ایک دوسرے کی مدد نہیں کرتے؟ غلام اور معبود جو غلامی کرتا تھا اور جس کی غلامی کی جاتی تھی, یہ کیا بات ہے؟ وہاں تو بڑے بڑے باتیں بولتے تھے, ہم ہمارے سر پہ لے لیں گے, تم ہمارے ساتھ آ جاؤ, سب بولتے تھے, ہم بچا لیں گے تم کو, ایک بکرا لا کے ڈال دو, ایک ایسا کرو. تب سوال یہ پیدا ہوتا کہ یہ دونوں کو روک کے سوال ہوگا, کیا ایک دوسرے کی مدد کیوں نہیں کر رہے ہو تم؟ بل ہم یوم مستسلمون, بلکہ اس دن یہ لوگ جھک جائیں گے, سرنڈر کر دیں گے, سبمٹ کر دیں گے اپنے آپ, سلامتی سے اللہ تعالیٰ کے سامنے جھک جائیں گے. واقبلا بازوہم علی باز یتساءلون, اور ایک دوسرے کی طرف پلٹ کر آپس میں سوال و جواب کریں گے. قالوا انکم کنتم تاتوننا عن الیمین, یہ جو فالو کرتے تھے یہ اپنے لیڈروں سے کہیں گے کہ تم ہی ہمارے پاس سیدھے ہاتھ سے آتے تھے ہم کو بھٹکانے کے لیے. اب عربی محاورے میں سیدھے ہاتھ سے آنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ خیر کی بات سنانے کے لیے آنا. تو تم یہ غلط چیزوں کی, اللہ کو چھوڑ کے دوسروں کی غلامی کرنے کے لیے تم ہی اس کو خیر کی شکل میں ہمارے سامنے پیش کر کے سیدھے ہاتھ کی طرف سے آتے تھے. خالو بل لم تکونوا مومنین, تو وہ جو لیڈرز ہوں گے مذہبی جو بھی ہیں وہ کہیں گے کہ نہیں تم ہی ایمان نہیں لاتے تھے. تو دیکھیے جھگڑے مقرر. تب یہ بات ہم کو یاد رکھنا ہے کہ یہاں جو آپ قرآن اور حدیث سے ہٹ کے زندگی گزار رہے ہیں کسی کے کہنے پہ, جس کے پاس کوئی جواز ہی نہیں ہے. دیکھیں ہمارا دین کیا ہے, بہت سمپل ہے, اطیع اللہ و اطیع الرسول, اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو, یعنی قرآن پہ ویسے ہی عمل کرو جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے. قصہ ختم, اس کے آگے بات نہیں ہے. تو اب یہاں یہ بات ہے کہ اب یہ ایک دوسرے سے بحث کر رہے ہیں کہ تم ہی ایمان نہیں لائے تھے. وما کانا لنا علیکم من سلطان بل کنتم قوما طاغین, ہم کو تو تمہارے پہ کوئی اتھارٹی نہیں تھی بلکہ تم ہی سرکش قوم تھے, حد سے نکلنے والے قوم تھے, ہم کیا پکڑ کے سجدے کروائے؟ چلیے وہاں مقرر گئے, پھر سے دیکھیے آپ وہاں جو ہے بالکل انجان ہو گئے. تو تم ہی جو ہے ایک گمراہ قوم تھی, حد سے نکل جانے والی قوم تھی. تو حق علینا قول ربنا انا لذائقون, تو ہمارے پالنے والے اللہ تعالیٰ کا قول, اللہ تعالیٰ کی بات ہم پہ پوری ہو گئی اور ہم جو ہے مزہ چکھنے والوں میں ہیں, دوزخ کے سزا کا مزہ چکھنے والوں میں ہیں. تو اغویناکم انا کنا غاوین, تو ہم نے تم کو گمراہ کیا کیونکہ بے شک ہم خود گمراہ تھے. کیا اعتراف ہے؟ ایک کوئی صاحب مجھے کوئی دعوت میں ملے تھے, بڑی صوفیانہ قسم کی باتیں کر رہے تھے وہ, تو بڑا اچھا مزہ آ رہا تھا, اچھی باتیں کر رہے تھے. تو میں تھوڑی دیر کے بعد پوچھا کہ بھائی آپ کس کا ترجمہ پڑھتے ہیں؟ تو بولے میاں ابھی قرآن پہ کہاں آئے ہوں, ابھی تو معرفت الہی میں پڑے ہوئے ہیں. بولا ارے بلا وجہ میں وقت خراب کرا ان کے ساتھ اتنا, بغیر قرآن کے اللہ کو کیسا پہچانتے آپ؟ اب ظاہر ہے اب جب بغیر قرآن کے ایسی کیفیت ہوگی تو خود بھی بھٹکے ہوئے ہوں گے دوسروں کو بھی بھٹکائیں گے. وہ تو اچھا ہوا جلدی پوچھ لیا, میں تو اتنا کنوینس ہوتے جا رہا تھا, میں ان کے بعض باتوں سے اتنا کنوینس ہو رہا تھا میں. تو یہ باتیں ہیں. اب بعض لوگ ہیں ایجوکیٹڈ لوگ ہیں, ہمارے ڈگریز لیے والے لوگ ہیں, ان لوگوں کو آپ فلاسفی بات کیجئے, برٹن رسل, برنارڈ شاؤ, ان لوگوں کی باتیں بڑا انٹرسٹ لے کے سنتے ہیں. قرآن کی بات کریں نعوذ باللہ بولتے کہ نہیں, وی وانٹ ٹو ڈسکس سم ڈیپر تھنگز اینڈ ہائر تھنگ, دیر از نتھنگ ڈیپر اینڈ ہائر ان دا قرآن. آپ اس میں لگے تو معلوم ہوگا کہ ایک ایک لیول ایسا ہے. میں نہیں بولنا چاہیے بول رہا ہوں, میں یہ درس کے پریپریشن کے واسطے, بعض وقت ایک ایک لفظ میں چھ چھ سات سات دن گزر جاتے ہیں اس کے معنی سمجھنے کے لیے. بھائی آپ مختلف ڈکشنریز ریفر کرو, چار لوگوں کو فون کر کے پوچھو, ہو سکا تو جا کے پوچھو, تو ایک ایک لفظ میں جو ہے معنی چھپے ہوئے ہیں. تو یہاں قرآن کا یہ معاملہ ہے. اب یہ لوگ بول رہے ہیں کہ بھائی ہم خود بھٹکے ہوئے تھے اسی لیے ہم نے تم کو بھٹکا. تو معلوم ہوا کہ یہ جو پیروی کرنے والے ہیں ان کی بھی ذمہ داری ہوتی ہے کہ بھائی ذرا تھوک بجا کے دیکھ لیں کہ ان میں کتنی نالج ہے. یہ قرآن حدیث کی بات کرتے ہیں یا پھر کسی اور تھرڈ سورس کی بات کرتے ہیں جو ہم سورس نہیں مانتے اس کو. تو انہم یومئذ فی العذاب مشترکون, تو یہ دن یہ اس دن یہ سب جو ہے عذاب میں شریک ہوں گے. دیکھیں یہاں شرک کا لفظ سمجھ میں آتا, مشترکون یہ سب معبود اور عبد جو غلامی کرتے تھے اور جس کی غلامی کی جاتی تھی اللہ کے سوا, یہ سب جو ہے اس دن کیا ہوگا, یہ سزا میں شرکت کریں گے, پارٹنرز ہوں گے یہ. تو مشرک جو ہوتا وہ اللہ کو مانتا لیکن اس کی ذات و صفات میں دوسری چیزوں کو شریک کر دیتا. کافر جو ہوتا ایتھسٹ وہ مانتا ہی نہیں, ایک سٹیج ایسا رہتا کہ وہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کو بھی نہیں مانتا. مشرک میں یہ بات یاد رکھنا ہے کہ مشرک وہ شخص, ہم اس سے پہلے ایک آیت پڑھ چکے ہیں کہ اکثر جو ہے ان میں ایمان نہیں لاتے, الا وہم مشرکون. تو میں ہماری اپنی مثال دیا تھا کہ ہم کیسا شرک کرتے اپنی مرضی پہ چل کے, اپنی مرضی پہ چل کے. دیکھیے اللہ تعالیٰ کی مرضی میں اپنی مرضی کو شریک کر دینا مرضی کے خلاف, جیسا مثال دیا تھا میں کہ بھئی کوئی صاحب کو پیشاب آ رہا زور سے اور اذان ہو رہی ہے نماز کی, اب آپ کو ایک حدیث ملتی ہے کہ بھئی کھانا نکل گیا ہو یا جو ہے اس قسم کی ضرورت محسوس ہو تو وہ ضرورتوں سے فارغ ہو کر نماز کو جاؤ. اب آپ بولے اب پھر وضو کرنا پڑتا بھائی, وہ بول کے آپ جا کے بیٹھی بے چینی میں ناشتے کودتے نماز پڑھ لے کے بھاگ کے جا کے دیتے, یہ میجورٹی لوگوں میں ہوتا ہے. تو آپ کیا کریں, اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کے خلاف اپنا حکم چلائے. ہمارا شرک یہ ہے, ہم بت پرستی نہیں کرتے. ہم بھائی جو پرانے کلاسیکل ترجمے ہیں جن سے مواد ہم لیتے ہیں, جن کو اللہ تعالیٰ نواز رحمت نازل فرمائے, جن کی محنت کے طفیل میں ہم قرآن کو سمجھ سکیں, تو اس میں یہ ہے کہ زیادہ تر بت پرستی کا معاملہ تھا. ہمارے پاس بت پرستی کا معاملہ نہیں, ہمارے پاس میں پرستی کا معاملہ ہے. بکریوں کے ویسا میں کر لیتے پھرنا, میں ایسا بولا میں ویسا بولا, میرا یہ خیال ہے. آپ قرآن کی آیت سنا رہے ہیں انہوں بولے نہیں میرا خیال ایسا ہے, وہ زمانہ گیا. تو یہاں یہ بات یاد رکھنا ہے کہ یہ شرک کس کو بولتے ہیں, جو اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات میں کسی کو شریک کر کے جو ہے اس کی غلامی کرنا, اس میں اپنی خواہش بھی شامل ہے. قرآن دو جگہ پہ یہ بات آئی ہے کہ انہوں نے اپنے خواہشوں کو اپنا جو ہے الہ بنا رکھا ہے. ان کا نفل و بالمجرمین, بے شک ہم مجرمین کے ساتھ ایسا ہی معاملہ کرتے ہیں. یہ مجرم کون ہے؟ آپ چور کو مجرم سمجھتے, آپ بٹے باز کو مجرم سمجھتے, قرآن کی اصطلاح میں مجرم کون ہے؟ قرآن اور حدیث کے خلاف جانے والا مجرم ہے, قرآن اور حدیث کے خلاف جانے والا جرم کرنے والا ہے, کرمنل. آپ اس کو انگریزی میں کرمنل بولیں گے, اردو میں مجرم ہی ترجمہ ہے. ہم مجرم یہی سمجھتے کہ خالی چور اور ایسے مرڈرر, اس کو مجرم بولیں گے. یعنی قرآن اور حدیث کے خلاف گزارنے والے زندگی وہ لوگ مجرمین ہیں. انہم کانوا اذا قیل لہم لا الہ الا اللہ یستکبرون, یہ وہ لوگ ہیں جب ان سے کہا جاتا تھا کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے تو یہ تکبر کرتے تھے. آپ یہ نوٹ کریں, کلمہ طیبہ کا پہلا حصہ یہاں آیا, لا الہ الا اللہ. کلمہ طیبہ کا پہلا حصہ یہ سورہ صافات کی 35 آیت میں آیا, اور پھر اس کے بعد میں سورہ محمد کی 19 آیت میں دو جگہ آیا لا الہ الا اللہ, اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سورہ فتح کی آخری آیت میں آیا. یہاں ایک اشارہ ملا کہ اتنا امپورٹنٹ کلمہ ایک جگہ نہیں آیا, مختلف جگہوں پہ آیا. تو معلوم ہوا کہ کسی مسئلے کو سمجھنے کے لیے پورا قرآن سمجھ کے سمجھنا چاہیے. آپ نماز صلات کو سمجھنا چاہ رہے ہیں, صلات کے بارے میں قرآن میں جتنی آیتیں آئی ہیں ان کو ایک جگہ جمع کیجئے, جب صلات کا مفہوم سمجھ میں آئے گا. سود کے بارے میں سمجھنا چاہ رہے ہیں پورے ایک جگہ جمع کیجئے جب سمجھ میں آئے گا. تو یہاں کلمے کو جو ہے یہ سورہ صافات میں اور سورہ محمد میں صلی اللہ علیہ وسلم دو جگہ آیا ہے, اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سورہ فتح کی آخری آیات میں آیا. تو اب یہاں ایک بات یہ نوٹ کرنا ہے کہ لا الہ الا اللہ کا اپوزٹ کیا ہے, یستکبرون, تکبر کرتے ہیں. یہاں کیا پکڑے گئے ہم, کیا تکبر کرتے ہیں کہ میری خواہش کے خلاف اس کو ماننا پڑ رہا مجھے. ایک بات سمجھیے, ایک صحابی کے غیر مسلم دوست تھے سنا, تو وہ صحابی اپنے دوست سے بولے کہ بھائی میں تم کو بڑا سمجھدار سمجھتا تھا, حیرت ہے کہ تم ایمان نہیں لائے. تو وہ جو کافر دوست تھے انہوں نے پلٹا کے صحابی سے کہا کہ میں بھی تم کو بڑا سمجھدار سمجھتا تھا, حیرت ہے کہ تم کیسے ایمان لائے. تو صحابی پریشان ہو گئے, بولے بھائی کیا بات, ذرا سمجھائیے بات کو اپنے. تو بولے یہ آپ کا کلمہ جو ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اس کو میں جو سمجھا ہوں وہ ایسا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے. اور پھر آپ کے پاس قرآن میں دو جگہ پہ بات آئی ہے کہ انہوں نے اپنی خواہشوں کو اپنا الہ بنا رکھا ہے. تو مطلب یہ ہے کہ جس دن میں یہ کمٹ کروں گا کہ لا الہ الا اللہ, اس دن میں یہ قسم کھا لوں گا کہ میری خواہش بھی کوئی چیز نہیں ہے اللہ کی خواہش کے سامنے. یہ اتنی بڑی سیکریفائس میں نہیں دے سکتا. ارے صاحب وہ زمانے کا کافر کلمے کو سمجھ کے ایمان نہیں لایا, ہم مسلمان کلمے کو نہیں سمجھے. میں نام نہیں لے رہا ہوں, ایک 75-80 برس کے صاحب کوئی مضمون لکھے میرے پاس بھیجا دیکھنے کے واسطے, تو اس میں لا الہ الا اللہ کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ بہت بڑا ہے. میں باقی کا مضمون پڑھ ہی نہیں واپس کر دیا. مولا جس کو کلمے کے معنی نہیں معلوم اس کو مضمون لکھنے پہ کیا حق پہنچتا ہے. تو سوچ کے دیکھیے کہ لا الہ الا اللہ کا مطلب یہ ہوا کہ آج سے میری زندگی میں اللہ کے سوا کوئی اتھارٹی نہیں ہے, کوئی اتھارٹی نہیں, ہر چیز میں پوچھوں گا اللہ کیسا کروں گا میں, جیسے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے. یہ ہے کلمے کو کمٹ کرنا, ایکسپٹ کرنا. یہ نان مسلم کرتا ہے, ہم نہیں کرتے. نان مسلم کرتا ہے, ٹیکتھال ایمان لانا چاہ رہے تھے. ان کے استاد بولے بھائی آپ کے سمر میں جب آپ انگلینڈ جائیں گے تو اپنے والدین سے پوچھ لیجئے, آپ جلدی نہیں ہے, پوچھ لیجئے, پوچھ کے ایمان لائیے. تو وہ تو تیار نہیں ہوا, آئے آ کے بولے کہ نہیں میں تو طے ہوں میں ایمان لاؤں. تو جب جو ہے وہ قبول کرے, کیوں, ان کو معلوم تھا. میں آپ سے بول چکا ہوں یہ ہے کلمے کو کمٹ کرنا, ایکسپٹ کرنا. یہ نان مسلم کرتا ہے, ہم نہیں کرتے. نان مسلم کرتا ہے, ٹیکتھال ایمان لانا چاہ رہے تھے. ان کے استاد بولے بھائی آپ کے سمر میں جب آپ انگلینڈ جائیں گے تو اپنے والدین سے پوچھ لیجئے, آپ جلدی نہیں ہے, پوچھ لیجئے, پوچھ کے ایمان لائیے. تو وہ تو تیار نہیں ہوا, آئے آ کے بولے کہ نہیں میں تو طے ہوں میں ایمان لاؤں. تو جب جو ہے وہ قبول کرے, کیوں, ان کو معلوم تھا. میں آپ سے بول چکا ہوں کہ ایک ریاض یونیورسٹی کے پروفیسر, ہیڈ آف دی ٹرانسلیشن ڈپارٹمنٹ, تو ان سے بہت سی ملاقاتیں ہوتی تھی. کوئی ایک صاحب ان کے پاس آ کے بولے, مجھے نہیں معلوم تھا ان کے ڈیٹیلز پورے, تو ابو قاسم ان کا نام تھا, ویسے ولیم پیچی کے نام سے وہ رجسٹرڈ تھے وہاں. تو کوئی صاحب ان سے آ کے بولے, صاحب وہ میرا کوئی امریکن دوست آیا, یہ اسلام قبول کر لیے تھے, میرا امریکن کوئی دوست آیا تو میں اس کو کتابیں دیا ہوں, 3 مہینے سے ڈال کے رکھا, پڑھ رہی نہیں بولے, اور پڑھا تو پوچھتا نہیں میرے سے. تو میرے طرف پلٹ کے بولے, آئی ٹک 14 ایئرس ٹو ایکسپٹ اسلام, 14 ایئرس آئی ٹک ٹو ایکسپٹ اسلام, اینڈ دس مین وانٹس ہم ٹو ایکسپٹ ود ان 3 منتھس. 14 سال میں نے اسٹڈی کی, اس کے بعد میں قرآن اسلام قبول کیا. یہاں گن فاؤنڈری میں ایک صاحب آئے تھے, سیرین کرسچن تھے, تو انہوں نے کہا کہ صاحب میں بائبل پڑھا, توریت پڑھا, قرآن پڑھا, پڑھنے کے بعد میں یہ طے کیا کہ میں اسلام قبول کرنا چاہیے. تو مطلب یہ ہے کہ دیکھیے, ہم یہ بار بار یہ جملہ آتا ہے کہ ہم قرآن پڑھتے ہیں ثواب کی خاطر, وہ بھی کوئی مر گئے تو. جو کنورٹ ہوتا ہے آج کل اس کو ریورٹ بول رہے ہیں, اسلام جو قبول کرتا ہے وہ قرآن پڑھتا ہے عمل کے لیے, مجھے کیا کرنا ہے,
تو ڈھونڈتے رہتا ہے یہ کیسا کرنا ہے یہ کیسا کرنا ہے, قرآن اور حدیث میں ڈھونڈتے رہتا. آپ سے آ کے پوچھتا صاحب ایسا وہ نماز میں خیال ادھر ادھر گیا تو کیا کرنا, کیا ہے کہ صاحب ہمارا تو روز جاتا ہو کوئی ایسا ہو, اب انجان ہو جانا کیا کرتے ہیں. تو یہاں یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہ تکبر کی جو بات آ رہی, میں جو لفظ سمجھا رہا ہوں, لا الہ و اذا انہم کانوا اذا خیل لہم لا الہ الا اللہ یستکبرون, تکبر تکبر کرتے ہیں کہ اپنی خواہش کے خلاف اللہ کے قانون کو کیسا مانیں, اللہ کی باتوں کو کیسا مانیں, اپنی خواہش کو خواہش کو کچلنا پڑے گا. شادیوں میں بات چیت ہو رہی, اکثر دلہن والے بڑے نیک رہتے کیونکہ دینا رہتا ہوں, تو بولتے صاحب ہمارے پاس رسومات وغیرہ چھوڑیے, بولتے پھر دلہے والے بولتے بھائی ہم کیا کریں میں بھی آپ کے ویسے خیال ہوں, یہ عورتیں نہیں کرنے دیتے بولتے. چلو لا الہ الا اللہ کس کو, نعوذ باللہ عورتوں کو الہ کا مقام دے کے بیٹھے ہیں, ان کے بولنے پہ جو ہے شادیوں کا طور طریقہ ڈیسائیڈ ہوگا, اللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے بنا پہ ڈیسائیڈ نہیں ہوگا. یہ تو یہ کیا ہے, تکبر ہے. دیکھیں تکبر کیسا ہے, وہ شاندار شادی ہے تو اب تو خیر عام ہو گیا, میرے ایک دوست باہر سے آئے تھے تو پھولوں کی لڑی میں جو ہے شادی ہو رہی ہے, زنانے مردانے میں پھولوں کے لڑیاں, میں بولا میاں تم لوگ کر لے کے چلے جاتے ریالوں میں کما کے آتے, یہاں بےچارے مڈل کلاس کے مارے جاتے ہو, یہ پھولا انہوں نے پوری زندگی کا پروویڈنٹ فنڈ ڈالا تو اتنے پھولا نہیں آتا, مگر ڈالی نہ انہیں خردے لے کے ڈالی نہ. تو یہ کیا ہے, الہ اپنے نفس کو اپنی خواہش کو بنا رکھے ہیں کہ کام مجھے لوگ چھوٹا سمجھتے کی, اس واسطے یہ سب تو یہ تکبر کرتے ہیں. تو یقینا آئینہ تاریخ عالی حتینہ علی شاعر مجنون, اور پھر یہ جو دوزخی ہیں یہ کہتے ہیں کہ کیا ہم ایک جنوں کے اثر میں جو شاعر ہے نعوذ باللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ہو رہا ہے کہ اس کی باتوں پر ہم اپنے جو جن کی عبادت کرتے ہیں جن کی غلامی کرتے ہیں ان کو چھوڑ دیں, کیا برداشت ہے. یہ قرآن نازل ہو رہا ہے, اللہ تعالیٰ انفارم کر رہے ہیں, اس میں کوئی بات جھوٹ نہیں ہے کہ آپ کو شاعر اور مجنون بول رہے ہیں. آپ کو میں بول رہا ہوں نا, میں کئی وقت بولا اگر مجھے کوئی بدتمیزی کرا تو ممکن ہے میں نیکسٹ سنڈے سے آنا چھوڑ دوں, نہیں ہے نہیں ہوتا برداشت. ارے ایسا بولتے آپ, یہاں دیکھیے آپ کہ کیا کیا چیزیں نہیں بولی. یہ ہے تبلیغ, یہ تبلیغ میں کیا تھا, درد تھا کہ بھی میری پھوپیاں ہیں, یہ میرے کزنز ہیں, یہ میرے رشتہ دار ہیں, یہ میرے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے ہیں, یہ دوزخ میں جلیں گے, یہ نہیں سمجھ رہے. یہ تڑپ تھی. ہم سے اگر کوئی آ کے بولے صاحب آپ کے پاس جو درس میں آتے ہو صاحب ایسا کر رہے تھے کوئی بری بات, تو ہم کو ان پہ ترس نہیں آتا, غصہ آتا. ہاں یہاں آ کے ایسا کرتا ہوں, اس کو بول دو بھائی یہاں نہیں آنا, بولے بلا وجہ یہاں میں بدنام ہو رہا ہوں. چلیے تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان تھی کہ ایسی باتوں کو بھی جو ہے آپ برداشت کرتے تھے. بل جا بالحق تھی وصدق المرسلین, نہیں بلکہ وہ حق لے کر آئے ہیں, قرآن لے کر آئے ہیں اور وہ تمام رسولوں کی تصدیق کرتے ہیں. انکم لذائق العذاب الالیم, اور بے شک تم ایک بہت تکلیف دہ عذاب جو ہے کا مزہ چکھو گے. وما تجزون الا ما کنتم تعملون, اور تم کو وہی دیا جائے گا جیسا کہ تم عمل کرتے تھے. الا عباد اللہ المخلصین, سوائے ایسے بندوں کے جو مخلص تھے, خالص. وہ دودھ خالص ہے, اس میں پانی ملا ہوا نہیں ہے, گھی خالص ہے, اس میں اور کوئی چیز موس پیس کے نہیں ملا ہے, بالکل خالص ہے. تو خالص کا مطلب کیا ہے, پیور, ایکسکلوسیولی یعنی صرف اللہ کی بندگی کرتے تھے, اللہ کی غلامی کرتے تھے. یہ لوگ جو ہے یہ تمام چیزوں کا مزہ نہیں چکھیں گے. اللہ تعالی ہم کو ہمارے متعلقین کو ان میں شامل کر دیں. اور یہ دیکھیں مخلصین کے لفظ میں بڑی خاص بات ہے, یعنی اس میں تمام چیزیں ایکسکلوڈ ہو گئی. میں اپنے ترجمے میں ایکسکلوسیو ٹرانسلیٹ کر رہا ہوں, ایکسکلوسیولی اللہ, یعنی تمام چیزوں کو ہٹا کے صرف اللہ زندگی میں ہے, کسی کی بات نہیں مانتا. جیسا ایک بزرگ کا واقعہ آتا کہ انہوں نے لوگ ان کے ساتھیوں نے پوچھا کہ ہم آپ کو کبھی خربوزہ یا تربوز کھاتے ہوئے نہیں دیکھا, تو کیا بات ہے؟ تو آپ نے کہا کہ بھائی مجھے نہیں معلوم کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھایا ہے یا نہیں کھایا ہے، اور اگر کھایا ہے تو کیسے کھایا ہے، تو لہذا میں نہیں کھاتا ہوں. پھر سنت کی پیروی کرنے کے ایسے بھی لوگ گزرے ہیں. تو صرف اللہ کے ہر چیز میں یہ سوچے کہ بھائی یہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس میں کیا احکامات ہیں. اولائی کا لہم رزق معلوم، یہ ایسے لوگ ہیں جن کا مقرر کیا ہوا رزق ہے جنت میں. فواقہ میوے، وہم مکرمون، اور وہ عزت دیے جائیں گے. فی جنات نعیم، جو نعمتوں کے باغات ہوں گے اس میں عزت دیے جائیں گے. علی سرور متقابلین، یہ اونچے تختوں پر ایک دوسرے کو فیس کرتے ہوئے دیکھتے ہوئے بیٹھے رہیں گے. یطاف علیہم بکاسم من معین، اور ان کے اطراف جو ہے ایسے بھرے ہوئے گلاس چشموں کے جس میں شربت ہوگا. یعنی ایک بات آئی ہے کہ بھئی پانی کی نہریں ہوں گی، دودھ کی نہریں ہوں گی، شہد کی نہریں ہوں گی، یہ تمام چیزیں، شراب کی نہریں ہوں گی، سلسبیل، زنجبیل، تسمین، یہ تمام نہروں کے جو ہے نام جنت میں آئے ہیں. انہیں معلوم کون سے ڈرنکس ہوں گے، تو کیسے بہترین ڈرنکس ہوں گے جو بھرے ہوئے ہوں گے. بیضا لذت للشاربین، یہ جو ہے بالکل سفید یا شفاف، کلیئر، شائننگ اس طریقے کے ہوں گے، اور پینے والوں کے لیے بڑے لذیذ ہوں گے، بڑے مزیدار ہوں گے. دیکھیے یہاں جن لوگوں نے شراب نہیں پی، بھائی اس خوف سے کہ جو ہے قرآن میں منع کیا گیا ہے، حدیث میں منع کیا گیا ہے، اگر ڈرنکس ہونے ہی ہیں تو پھر یہ جنت کے ڈرنکس کی جو ہے تیاری کرو. اور پھر لا فیہا غول ولا ہم انہا ینزفون، تو نہ اس ڈرنک سے یہ جو پیئیں گے نہ ان کو سر کا درد ہوگا، نہ یہ بہکیں گے، انٹاکسیکیشن بھی نہیں ہوگا ان کو، یہ ایسا ڈرنک ہوگا. اور پھر وہ ان بہن خاصرات ترفی، اور ان کے پاس ایسی عورتیں ہوں گی یا ایسی حوریں ہوں گی جن کی نظریں نیچے ہوں گی اور ان کی آنکھیں بڑی بڑی ہوں گی. یہ دیکھیں یہ جو دو الفاظ ہیں خاصرات اور طرف، میں سمجھتا ہوں اسے ڈرائیو کریں ہیں معنی، تو ہم کو تو نہیں معلوم وہ کون ہوں گی، کیسی ہوں گی. یعنی جنت کے بارے میں کہا گیا ہے نہ کسی آنکھ نے دیکھا ہے نہ کسی کان نے سنا ہے، تو یہ جو خسر جو ہے چھوٹا کرنے کو بولتے ہیں، خسر کرنا، تو جیسے نماز خسر کرنا، نماز چھوٹی کرنا، تو نظر چھوٹی کرنا، دور دور تک نہیں دیکھنا بلکہ نیچے نظر رکھنا، نیچے نظر رکھنے والیاں، خاصی رات نونس آ گیا. پھر طرف کا مطلب یہ کونوں کو بولتے ہیں طرف، تو بڑی بڑی آنکھیں والی. اب یہ چیزوں کو مرد پسند کرتے ہیں تو غالباً اس لحاظ سے یہاں بتایا گیا ہے، اور اس کی حقیقت تو اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں. کاننہن بیض مکنون، ایسا جیسا وہ چھپے ہوئے انڈے ہیں، سفیدی میں وہ چھپے ہوئے انڈے ہیں. اب عام طور پہ جو ہے سفید کمپلیکشن پسند کیا جاتا ہے، اس لحاظ سے غالباً وہ سائیکالوجی کو ٹچ کیا گیا ہے یہاں. وہ احبلا باز ملا باز یتسالون، اور ایک دوسرے کی طرف پلٹ کے یہ آپس میں سوال کریں گے. خالا خائل منہم انی کانا لی خرین، ان میں سے ایک کہے گا کہ ایک میرا دوست تھا. دیکھیں جنت میں بیٹھے ہوئے ہیں، تختے ڈال کے اپنا اطمینان سے باتیں کرتے ہوئے، ڈرنکس چل رہے ہیں، یہ تمام چیزیں اس ماحول میں ایک دوسرے سے بات کرتے ہوئے، ایک صاحب بولیں گے کہ میرا ایک دوست تھا. یقول آئنک لمن المصدقین آئذا متنا و کنہ ترابا و عظاما آئنا لمدینون، کہ وہ کہتا تھا کہ کیا تم اس بات کی تصدیق کرتے ہو، اس کو سرٹیفائی کرتے ہو، مانتے ہو کہ جب ہم مر جائیں گے اور مٹی ہو جائیں گے اور ہڈیاں ہو جائیں گے تو ہم بدلہ دینے کے لیے اٹھائے جائیں گے. یہ مجھ سے سوال کرتا تھا. خالا هل انتم متلیون، یہ صاحب سے، جنتی صاحب کو ان سے پوچھا جائے گا کہ کیا تم دوزخ میں جھانک کے دیکھنا چاہتے ہو، اس کی حالت کیا ہے، جو مرنے کے بعد جی اٹھنے پہ یقین نہیں کرتا تھا اور آپ سے ایسے سوال کرتا تھا، دیکھنا چاہتے ہو. فتلا فراہ فی سوا الجحیم، تو وہ جھانکے گا اور اس کو دوزخ کی جلتی ہوئی آگ کے بیچ میں دیکھے گا. دیکھیے یہ کون ہے، یہ آخرت میں جی اٹھنے، موت کے بعد جی اٹھنے پہ ایمان نہیں لانے والا ہے. یہ ذرا تھوڑا رک کے ہم یہاں سوچے، ہمارے ایجوکیٹڈ لوگ بولتے ہیں کیا سب آفٹر آل دس ایجوکیشن ڈو یو بلیو ان دس، اتنا آپ پڑھے لکھے ہوتے ہوئے جو ہے ایسی چیزوں کو آپ مانتے ہیں، نماز کو جا رہے ہیں، کمال ہے، یعنی پڑھے لکھے تو بھی نماز گئی، آخرت کا ایمان گیا، یعنی سمجھتے کہ ایک کیسی چیز ہے، کیسا مانتے صاحب ایسا، اتنے پڑھ لکھ کے. تو یہ وہ زمانے میں، دیکھیں ہر دور میں ایسا سے لوگ تھے جو ایمانداروں کو روکتے تھے, کیسے کیسا اٹھیں گے, مٹی ہو جائیں گے. آرگیومنٹ دیکھیے ان کا, بعض وقت یہ آرگیومنٹ کنوینس کر دیتا لوگوں کو, مٹی ہو جائیں گے, ہڈیاں گل سڑ جائیں گی, کیسا اٹھیں گے. تو اللہ تعالیٰ اس کا جواب دیا, بولے کہ بھائی کیا ہم نے تم کو پہلی بار پیدا نہیں کیا. پھر اس کے بعد میں ایک حدیث کے ذریعے بات بتائی گئی کہ انسان کا سارا جسم زمین کھا جاتی ہے سوائے ایک ریڑھ کی ہڈی کے, جو قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ کا حکم ہوگا تو اس ریڑھ کی ہڈی کے کونے سے جو ہے سارے انسان اگیں گے جیسا کہ جھاڑ اگتے ہیں. اب پھر میں آپ کو ایک مثال دے چکا ہوں اس کی, جو ہے کہ فرض کیجئے آپ ایک گلاس پانی بھر کے یہاں رکھیں, کانچ کی گلاس رکھیں اور ویڈیو آن کریں, آپ اس کو گرائیے زور سے, وہ وہاں تک پانی بہ کے چلے گیا. اس کے بعد میں آپ ویڈیو کو ریوائنڈ کریے, آپ ریوائنڈ کر کے چلے تو پورا پانی سکڑ کے وہ گلاس جو نیچے گرا تھا وہ ٹکڑے پورے ایک جگہ آئیں گے, پانی اس میں آئیں گا اور گلاس خبر سے اٹھ کے زمین پہ آ کے بیٹھ جائے گا پورا ریوائنڈ کر. تو یہ ٹو ڈائمینشن میں جب انسان کر سکتا ہے, یہ سب آیات ہیں, یہ نشانیاں ہیں. اللہ تعالیٰ ہم نہیں سمجھ رہے ہیں, ہم اس کو سائنٹیفک طرف ہی سمجھ رہے ہیں, اس سے لینا ہے. تو پھر وہ جو جنتی صاحب ہے وہ کہیں گے کہ خالہ تلّاہ ان کتا تردین, تو کہیں گے کہ اللہ کی قسم, اللہ گواہ ہے کہ تو مجھے تقریباً برباد کر ہی دیا تھا, میں ذرے میں تیرے باتوں میں آ جاتا تھا. ایک صاحب آتے, آپ بڑی ایمانداری سے اپنی کرسی پہ بیٹھ کے کاروبار کر رہے ہیں, بولتے ہیں حضرت آپ اچھا خاصا ایک 10,000 لے سکتے تھے اس سے, بچے ہیں, ان کا ایجوکیشن ہے, شادیاں ہیں, وہ کنوینس ہو گیا. پھر شیطان بولا تم کیسا ذمہ دار, ان نے ذمہ دار بھوکایا اسے, اب آپ رشوت لینا شروع کریں. تو یہاں یہ صاحب بولے کہ میں ذرے میں آ گیا تھا بہتاوے میں ان کے, تو یہاں ایسی بات آتے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم, اللہ شیطان بھاگ جاتا اس سے. ولولا نعمت ربی لکنت من المحضرین, اور اگر میرے پالنے والے اللہ تعالیٰ کی نعمت مجھ پہ نہیں ہوتی تو میں بھی دوزخ میں حاضر کیے جانے والوں میں ہوتا. یہ تو اللہ تعالیٰ کا کرم ہے. دیکھیں یہاں میری اپنی گونی بولنی ہے, یہ اللہ تعالیٰ میرے پالنے والے کا کرم ہے کہ مجھے بچا لیا, میں کیا بچتا تھا. ہاں اب پھر یہ جنتی کہیں گے آ فما نحن بمیتین الا موتتنا کون الاولا وما نحن بمعذبین, تو یہ کہیں گے کہ کیا اب ہم نہیں مریں گے. دیکھیے جنت میں یہ سوال ہو رہا ہے, یعنی مطلب یہ کہ جنت میں نہیں مریں گے سوائے اس کے جو پہلی موت یہاں دنیا میں ہو چکی تھی, اور ہم کو عذاب بھی نہیں ہوگا. کیا کیفیت ہے؟ دیکھیے بہت سو کو موت کا ڈر کھایا جاتا. اچھا موت میں بھی جو ہے, میں اپنے تجربے بول رہا ہوں, موت میں بھی موت کے وقت جب یعنی بیمار پڑ گئے ذرا معلوم ہو رہا رہتے کی جاتے کی, تو یہ خیال نہیں آتا کہ آخرت میں کیا ہونے والا ہے, یہ آتا کہ بھائی وہ پاس بک وہاں نیچے دبا کے رکھا تھا معلوم ہے کہ نہیں کی, وہ گھر کے پیپرز وہاں تھے وہ معلوم ہے کہ نہیں کی. ایک صاحب تو بیچارے دو تین دن انتقال کو تھے, ویسٹ انڈیز کا میچ چل رہا تھا تو جاتے پوچھے سکور کیا ہوا, مطلب پہلے آپ کا سکور بولو آپ. تو سوال یہ ہے کہ یہاں بھی یعنی موت کے بعد بھی ہم کو جو ہے یہ کیفیت نہیں رہتی, تو موت کی ایسی بھیانک چیز ہے, موت کا یہ خوف رہتا تھا. تو اب یہ کہیں گے کہ بھئی یہ ہماری کیسی زندگی ہے یہاں, کہ انشاءاللہ جو پہلی موت ہو چکی اور کوئی موت نہیں ہوگی, اور پھر ہم جو ہے عذاب بھی نہیں دیے جائیں گے. ان ھذا لہو الفوز العظیم, بے شک یہ سب میں بڑا اچیومنٹ ہے حاصل کرنے میں. دیکھیں دو چیزیں ہیں, فلاح اور فوز. فلاح سکسس کو بولتے ہیں, فوز اچیومنٹ کو بولتے ہیں. اب جیسا میں پی ایچ ڈی کی ڈگری جو ہے سبمٹ کرا, تو یونیورسٹی جو ہے سکسیسفل کینڈیڈیٹ بول کے ڈکلیئر کری, فلاح ہے وہ یونیورسٹی کی طرف سے, فلاح ہو میرے طرف سے اچیومنٹ ہوا. تو جنت میں جانا یہ اس پہ عمل کرنے کا اچیومنٹ ہے, یہ اس سے بڑا اچیومنٹ نہیں ہے. اب جیسا بات آئی ہے کہ میں یتی اللہ ہوں اتی رسول فقط فاز فوزا عظیما, سورہ احزاب کی آخری آیتوں میں آیا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کے رسول کی اطاعت کی اس نے اچیومنٹ حاصل کیا, سب میں بڑا اچیومنٹ. تو ہمارے پاس نوبل پرائز بھارت رتنا یہ چیزوں کی وہ نہیں ہے, ہمارے پاس جنت جو ہے اصل اچیومنٹ ہے, سب میں بڑا اچیومنٹ ہے. یا مثلی حاضہ فل یامل, تو اس آدمی کی طرح اس آدمی کی جو مثال دی جا رہی ہے, تو عمل کرنے والے ایسا عمل کرے. اس کا عمل کیا تھا؟ یہ خالص اللہ کی عبادت کرتا تھا. مخلصین کون ہوتے ہیں؟ خالی اللہ کو مان کے بیٹھنے والے نہیں ہوتے, ان کی غلامی کرتے, قرآن اور حدیث پہ عمل کرتے ہیں. صرف اللہ کے جو ہے ایسا عمل کرو. آزالی کا خیر نزول ام شجرۃ الزقوم, کیا یہ بہتر ہے مہمانداری کے لیے یا زقوم کا درخت, یہ بہت کڑوا کسالہ کھانے کے قابل نہیں ہوتا. انا جعلناها فتنۃ للظالمین, بے شک ہم نے اس کو ظلم کرنے والے, کفر کرنے والے, زیادتی کرنے والوں کے لیے جو ہے ایک تکلیف مصیبت کی چیز بنائی ہے. دیکھیں فتنہ آزمائش کے لیے بھی آتا اور مصیبت کے بھی لیے. فتن جو ہے لوہا, سونا یا چاندی کو جلا کر سونا چاندی نکالنا اور دوسری دھاتوں کو الگ کرنے کے لیے بولتے ہیں. تو آزمائش میں یہ تکلیف ہوتی, آزما کے آدمی کو نکھارا جاتا ہے, تکالیف میں ڈال کے جو ہے آدمی جو ہے نکھر کے آتا ہے. تو یہ مصیبت اور تکلیف کے لیے بھی آیا ہے کہ یہ بڑی تکلیف دہ چیز ہوگی. انہا شجرۃ تخرج فی اصل الجحیم, یہ ایسا جھاڑ ہوگا جو دوزخ کے جڑ سے اگے گا. تو اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے جو وہاں نہریں دودھ اور شہد اور شراب اور پانی کی جاری کر سکتا ہے, وہ آگ کے تل سے جو ہے جھاڑ بھی نکال سکتا ہے. تلوہا کأنہ رؤوس الشیاطین, اس کے جو پھل ہوں گے یا پتے ہوں گے جو نکلے گا وہ شیاطین کے سروں کی طرح ہوں گے. تو انہم لآکلون منہا فمالیون منہا البطون, اور یہ لوگ بے شک اس میں سے کھائیں گے اور اسی سے اپنا پیٹ بھریں گے. ثم ان لهم علیہا لشوبا من حمیم, اور پھر اس کے بعد میں ان کو اس کے اوپر گرم پانی پلایا جائے گا. دیکھیے چائے تو ہم مزے کے لیے گرم گرم پی لیتے ہیں, کبھی چائے کے بجائے اتنے ہی ٹیمپریچر پہ پانی پی کے دیکھیے آپ, کبھی پی کے دیکھیے. اب یہ خاص بات یہ ہے کہ چائے کا ٹیمپریچر زبان گوارا کر لیتی ہے, جسم کا کوئی اور حصہ گوارا نہیں کرتا. اگر چائے پیر پہ گر جائے یا ہاتھ پہ گر جائے تو جلنے لگتا ہے ایک دم. وہی چائے آپ پی رہے تھے, زبان اس کو برداشت کر رہی تھی وہ ٹیمپریچر. تو یہ ٹیمپریچر کے ٹیشوز, دیکھیے یہ ہر چیز پہ غور کرنا ہے اللہ تعالیٰ کی قدرت. چائے زبان جو ٹیمپریچر برداشت کر رہی ہے, ہاتھ پیر پورا جسم برداشت نہیں کر رہا. تو اب ان کو جو ہے یہ زقوم کا کھانا کھلا کر, یہ پھلوں کا کھانا کھلا کے اس پہ گرم پانی پلا. دیکھیے حمیم اسی سے حمام ہے ہمارے پاس, جہاں گرم پانی نہایا جاتا ہے, اسی سے جو ہے لفظ نکلا ہے وہ. تو پھر ثم ان مرجعہم الی الجحیم, پھر ان کو وہ دہکتی ہوئی آگ کی طرف واپس کر دیا جائے گا. معلوم ہو رہا ہے ان کا ڈائننگ روم الگ ہے, یہ کھانے کے لیے آئیں گے, زخوم اور گرم پانی پی کے پھر ان کو آگ میں جو ہے واپس کر دیا جائے گا. انہم الفو آباہم ضالین فہم آثارہم یورعون, بے شک انہوں نے اپنے باپ دادا کو گمراہ پایا تو اور یہ انہی کے قدم پر دوڑتے چلے گئے. اب یہاں ذمہ داری ہم پہ آ گئی, آپ کسی سے بولو بھئی یہ کیا حرکتیں ہوتی ہیں آپ کے پاس, یہ نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے, کیوں کرتے ایسا؟ حضرت ہمارے بابا کرتے تھے, دادا کرتے تھے, باپ دادا بیوقوف تھے کیا؟ فوراً سوال کرتے ہیں. تو قرآن میں کہا کہ ہاں یہ ہدایت پہ نہیں تھے, یہ ٹریڈیشنز کی پیروی کرنا تھا, ٹریڈیشنز کو جو ہے ماننا تھے, ہمارے پاس نہیں ہے جو اتی اللہ و اتی رسول کی بات ہے. تو باپ دادا یہ یعنی باپ دادا کا جو طریقہ تھا اس پہ چلتے تھے یہ لوگ, قرآن اور حدیث پہ نہیں چلتے تھے اور تیزی سے اس پہ عمل کرتے تھے. وَلَقَدْ ضَلَّ قَبْلَهُمْ أَكْثَرُ الْأَوَّلِينَ, اور ان سے پہلے بہت سے لوگ جو ہے گمراہ تھے. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا فِيهِمْ مُنذِرِينَ, اور ہم نے ان میں ڈرانے والے چوکنا کرنے والے رسولوں کو بھیجا. فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنذَرِينَ, تو دیکھو کہ جو لوگ ڈرائے گئے ان کا کیا نتیجہ ہوا, فرعون کا حشر کیا ہوا, لوط علیہ السلام کی قوم جو نہیں مانی ان کا حشر کیا ہوا, یہ پوری تاریخ پڑھ کے دیکھو. اب یہاں ایک بات نوٹ کیجئے کہ تجوید کیوں ضروری ہے, کہ زیر زبر پیش کا خیال رکھنا کیوں ضروری ہے, وہ اس لیے. اب یہاں دیکھیے منذرین, منذرین کا مطلب یہ ہے ڈرانے والے, اور منذرین زبر سے منذرین کا مطلب وہ لوگ جو ڈرائے گئے ہیں. تو ایک زب یا زال پہ ڈرانے والوں کے لیے زیر آیا ہے اور جو لوگ ڈرائے گئے ان کے لیے زبر آیا ہے. تو یہ زیر زبر کے فرق میں اتنا مطلب بدل جاتا ہے. تو اسی لیے تجوید سیکھنا چاہیے اور تجوید سے جو ہے قرآن پڑھنے کی مکمل کوشش کرنا. اب یہ ہے کہ عربوں کی طرح ہم نہیں پڑھ سکیں گے, عرب جیسا پڑھتے ہیں جیسا انگریزوں کی طرح ہم انگریزی نہیں بول سکتے ہیں. اب وہ بلا وجہ اتنا بھی وہ نہیں کرنا ہے کہ مطلب یہ ہے کہ دیکھیے جیسا کسی بزرگ کا قول ہے کہ قرآن ان کے حلق کے نیچے نہیں اترا, مطلب یہ ہے کہ یہ تجوید میں ہی کھو گئے, اس سے آگے نہیں بڑھے. تو وہ تو یہ ہے کہ بھئی ایک لینگویج کے رولز ہیں, وہ سیکھنا چاہیے پڑھنا چاہیے, لیکن قرآن کا اصل مقصد یہ ہے کہ اس کو پڑھا جائے سمجھا جائے, اس لیے کہ اس پہ عمل کرنا ہے. تو یہ یہ جو چوکنا کیے گئے تھے ان کا حشر کیا ہوا, الا عباد اللہ المخلصین, سوائے اللہ کے وہ بندے جو خالص اللہ تعالیٰ کی غلامی کرتے تھے ان کو بچا لیا گیا. ولقد نادانا, یہاں نوح علیہ السلام کا واقعہ آ رہا ہے, تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بالکل ایک دو چار آیتوں پہ ہے, وہاں انشاءاللہ ہم روک دیں گے. ولقد نادانا نوح فلنعم المجیبون, اور ہم کو نوح علیہ السلام نے پکارا تھا اور ہم بہترین جواب دینے والے ہیں, دعا قبول کرنے والے ہیں, ریسپونڈ کرنے والے ہیں. وَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ, اور ہم نے ان کو اور ان کے والوں کو ایک بہت بڑی تکلیف سے بچا لیا. دیکھیے یہ اہل کے معنی ہم اکثر گھر والوں کے لے لیتے ہیں, اور اس میں بہت نوح علیہ السلام کے بیٹے کے بارے میں آپ نے کہا کہ بھئی دوسری جگہ پہ آیا کہ میرے اہل میں سے ہے, تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ اہل میں سے نہیں ہے تمہارے. یعنی اہل کا مطلب اہل کتاب, کتاب والے, کتاب کے بیٹے نہیں, والے, اہل بیت, گھر والے. تو والوں کے سنس میں اس میں کیا ہوا, بعض ترجمے میں گڑبڑ ہو گئی. نوح علیہ السلام نے کہا کہ یا اللہ یہ میرا بیٹا ہے, اللہ نے کہا نہیں یہ تمہارا بیٹا نہیں ہے, بول دیا. کیسا جھوٹ ہو گئی نا بات, آپ کے ترجمے کی غلطی کی وجہ سے بات جھوٹ ہو گئی نا, اللہ تعالیٰ تو جھوٹ ہو گیا. معصومیت میں کریں, اللہ تعالیٰ معاف کرے ہم سب کو, ہم سب سے ایسی غلطیاں ہو جاتی ہیں. تو بات اب یہ اہل کا مطلب سمجھنے کے واسطے اہل کہاں کہاں استعمال ہوا, ایک جگہ اگر آپ کریں گے تو معلوم ہوگا کہ اہل کے کیا معنی ہیں. اہل بیت گھر والے, بیٹا بھی آ جاتا اس میں. اہل کتاب, کتاب والے, کتاب کا بیٹا نہیں بولتے آپ اہل کتاب کو. تو یہ بول رہے ہیں کہ نوح علیہ السلام کی والے, یعنی نوح علیہ السلام کو فالو کرنے والوں کو ہم نے ایک بہت بڑی تکلیف سے بچا لیا جو کافر کیا کرتے تھے. وہ جالنا ذریتہم ہم الباقین, اور ان کی جو اولاد تھی ان کو انہیں کو ہم نے باقی رکھا, سب کو ختم کر دیا. تو لہذا نوح علیہ السلام کو آدم ثانی بولتے ہیں, دوسرے آدم کے جو ہم لوگ جو سب ہیں, باقی جو قوم بچی وہ نوح علیہ السلام ہی کی اولاد میں سے جو ہے بچی. وہ ترکنا علیہ فی الآخرین, اور ہم نے آنے والوں میں ان کا ذکر چھوڑا, کہ اب ابھی قرآن اور توریت اور زبور یہ تمام ان چیزوں میں جو ہے انجیل میں نوح علیہ السلام کے واقعات بیان کیے جاتے ہیں. سلام علی نوح فی العالمین, اور تمام عالمین میں تمام انسانوں میں نوح علیہ السلام پر سلامتی ہو. یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہو رہا ہے, تو کیا سلامتی ہوگی, پیس بی آن یو, اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ نوح علیہ السلام پر سکون ہو. انا کذالک نجزی المحسنین, بے شک ہم اس طرح سے محسنین کو اجر دیتے ہیں. یہ محسنین کون ہیں؟ جو اپنے ایمان اور عمل میں حسن پیدا کرتے ہیں, تو پرفیکشن پیدا کرتے ہیں. اور متقین کون ہیں؟ جو اس قسم کے عمل اللہ تعالیٰ سے ڈر کے کرتے ہیں کہ کہیں اللہ تعالیٰ ہم سے چڑ نہ جائیں. رحمان ہے, رحیم ہے, غفور ہیں, عفو ہیں, کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ ہم سے چڑ جائیں. یہ ڈر کے جو عمل کرتے ہیں یہ گناہوں سے بچتے ہیں, یہ متقین ہیں. اور جو پھر یہ اس عمل میں ایک بیوٹی پیدا کرتے ہیں, ایک پرفیکشن پیدا کرتے ہیں. بولے بھائی چار رکعت ظہر کے فرض, چار رکعت سنت پہلے بھی پڑھے, دو رکعت بعد میں بھی پڑھے, پھر نفل بھی پڑھے. ہاں راتوں کو جاگ رہے ہیں, قرآن پہ پورا دل لگا ہوا ہے, دماغ لگا ہوا ہے. تو یہ جو اپنے اعمال میں جو ہے زکات کا 2.5% دیا گیا, اس سے زیادہ بہت زیادہ جو ہے لوگوں میں خیرات کر دیتے ہیں, یہ محسنین معلوم ہوتا ہے کہ جو اپنے ایمان اور عمل میں حسن پیدا کرتے ہیں. انہ من عبادنا المؤمنین, بے شک وہ ہمارے ایمان لانے والے بندوں میں سے تھا, یعنی ایسے بندوں میں سے تھا جو ہم سے امن میں آ گیا تھا. ایمان لانا کیا ہے؟ بھائی میں اللہ پہ ایمان لایا, اللہ سے امن میں آ گیا. عمل میں کیسا آیا؟ اس کے پورے احکامات پہ عمل کیا. اب جب عمل کیا تو میں مسلم بھی ہو گیا. تو مومن جس کے دل میں ایمان ہو, مسلم جو ایمان دل کا جو ہے
ظاہر ہو وہ جو ہے مسلم ہو گیا. ثم اغرقنا الآخرین, اور پھر ہم نے ان کے بعد جو لوگ آئے ان کو ہم نے ڈبا دیا. یعنی نوح علیہ السلام کے اتباع کرنے والوں سے ہٹ کے جو دوسرے لوگ تھے ان تمام کو جو ایمان جو اللہ پہ اور اللہ کے رسول پر ایمان نہیں لائے ان سب کو جو ہے اللہ تعالیٰ نے ڈبا دیا. تو یہاں ہم روک دیں گے کیونکہ